ان نعمتوں پر ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس ذات پاک نے ہم سب کو صراط مستقیم پر ڈال دیا، اور یہ صراط مستقیم پیغمبروں کا راستہ ہے۔ اس پر اگر ہم آگے سے آگے چلتے ہیں تو بہت کچھ ہے، اور بہت کچھ ہے، لیکن یہاں یہ جاننا چاہیے کہ صراط مستقیم کس چیز کا نام ہے۔ اور ہمارے بزرگان دین نے صراط مستقیم کی کیسی تشریح کی ہے اور اس کی کیا تاویل بتائی ہے؟ چنانچہ بزرگان دین کی تشریح کے مطابق صراط مستقیم ہادی برحق کا نام ہے۔ یہ کوئی دنیا کی سڑک نہیں ہے، یہ کوئی مادی راستہ نہیں ہے، یہ دین کا راستہ ہے، راہ راست ہے، خدا کے حضور تک پہنچ جانے کا راستہ ہے۔ اس لیے یہاں خود ہادی برحق صراط مستقیم بھی ہے اور اس کی ہدایت بھی ہے۔ دنیا کا کوئی راستہ الگ ہوتا ہے، اور اس راستے کا رہنما یعنی راستہ بتانے والا گائیڈ جدا ہوتا ہے، لیکن روحانیت میں راستہ بھی اور رہنما بھی ایک ہی ہوتا ہے۔ ہمیں کم سے کم صراط مستقیم کے بارے میں اس نقطے کو، اس پوائنٹ کو جاننا ہے۔ دوسری بات صراط مستقیم کے بارے میں، مفسرین اور علماء آپس میں اختلاف کرتے ہیں اس بات پر، اہدنا الصراط المستقیم کے معنی میں۔ کچھ تو اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے خدا، ہم کو معلوم نہیں سیدھی راہ کہاں ہے، تو ہم کو وہ راہ بتا دے۔ تو یہ اس کے بہت ہی کمزور معنی ہوتے ہیں۔ کچھ تو یہ سمجھتے ہیں کہ اے خدا، ہمیں راہ راست تو ملی ہے، لیکن اس کی ہدایت ہم کو دے اور ہم کو اس پر ثابت قدم رکھ۔ یہ کسی قدر بہتر معنی ہیں، اور اس سے بڑھ کر ایک معنی ہیں، وہ یہ کہ خدا، تو نے جو ہمیں راہ راست عنایت کر دیے ہیں، اس پر ہم کو قدم بقدم اور منزل بہ منزل آگے سے آگے چلا لے۔ یہ بہترین معنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ غور سے دیکھا جائے اور سوچا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اس معنی میں ہادی برحق کا ذکر ہے۔ یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ اے خدائی برحق، ہمیں راہ راست جو ایک زندہ حقیقت ہے، جو ایک زندہ شخصیت ہے، اس کی پہچان کے لیے ہمیں ہمت اور توفیق عنایت فرما۔ اس میں ایمان کی معرفت کے لیے دعا ہے، کیونکہ قبلا یعنی اس سے کچھ پہلے میں نے یہ بتا دیا کہ جس راستے کا یہاں ذکر ہے وہ راستہ ایک زندہ راستہ ہے۔ اور یہاں پر ایک اور اصول بتاتا چلوں کہ خدا کی جتنی چیزیں ہیں وہ زندہ ہیں۔ جب کہا جاتا ہے خانہ خدا، خدا کا گھر، اس سے ایک زندہ گھر مراد ہے جو امامی زمین و زمان ہے۔ جب کہا جاتا ہے کہ خدا کا اسم اعظم، تو وہ ایک زندہ اسم اعظم ہے جس سے امامی زمان مراد ہے۔ جب کہا جاتا ہے کہ خدا کی کتاب، تو اس سے ایک زندہ شخصیت مراد ہے، ایک نور مراد ہے جو امامی زمان ہے۔ جب کہا جاتا ہے کہ عرش، تو اس سے ایک زندہ نور مراد ہے جو امام کا نور ہے۔ جب کہا جاتا ہے کرسی، تو وہ ایک زندہ حقیقت ہے جو امام مبین ہے۔ جب کہا جاتا ہے کہ قلم، تو وہ بی جان قلم نہیں ہے، ایک زندہ قلم ہے، ایک فرشتہ ہے، اور وہ امام کا نور ہے۔ جب کہا جاتا ہے کہ لوح محفوظ، تو وہ ایک بیجان تختی نہیں ہے، ایک زندہ حقیقت ہے، ایک زندہ شخصیت ہے، ایک زندہ نور ہے، اور وہ امام زمان ہے۔ شاید کوئی عزیز، کوئی دوست، کوئی ساتھی یہ سوال کرے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر بار سوال کا جواب جو ہے امام زمان کی ہستی سے دیا جائے اور ہر وقت امام ہی کا نام لیا جائے، یہ سوال ممکن ہے؟ لیکن اس کے لیے ایک اچھا خاصا جواب ہے۔ وہ جواب یہ ہے اور بہت ہی آسان ہے، وَكُلَّ شَيْءٍ آسَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ آپ کے جاننے کے لیے ایک ایسا کلیہ، ایک ایسی آیت جو ہمیشہ آپ کے سامنے ہیں، اسی سے جواب دینا مناسب ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ یہ جہان، دنیائی ظاہر جو آپ کے سامنے ہیں اور سب کے سامنے ہیں، یہ دنیا ایسی ہے کہ اس کی چیزیں بکھری ہوئی ہے، الگ 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 الگ، ہر چیز جدا جدا، انسان، حیوان اور چرند و پرند، جمادات، نباتات، تمام چیزیں اپنا الگ الگ وجود رکھتی ہیں۔ لیکن جب آپ عالمی وحدت کی طرف جائیں گے، ورلڈ آف یونٹی کی طرف جائیں گے، تو وہ عالم بہت ہی منظم ملے گا، ایک ہی مقدس ہستی کی صورت میں ملے گا، ایک انسانی شکل میں وہ عالم ہوگا، اور اسی پاک اور پاکیزہ شخصیت یا صورت یا نورانیت کی ذات میں تمام چیزیں سموئی ہوئی ہوں گی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے ہر اعلیٰ چیز کو ایمان سے منسوب کرتے ہوئے بتایا کہ خدا کی جتنی چیزیں ہیں وہ خاص ہیں۔ جب خدا فرماتا ہے کہ قلم وہ دنیا کا، مادیت کا، جسمانیت کا کوئی قلم نہیں ہے، وہ ایک نورانی فرشتہ ہے، وہ امام کا نور ہے۔ جب کہا جاتا ہے عرش، تو وہ دنیا کا کوئی تخت نہیں ہے، وہ ایک نور ہے، وہ ایک نورانیت ہے، وہ ایک شخصیت ہے، وہ ایک معرفت ہے۔ اسی طرح وہ تمام اعلیٰ چیزیں جو خدا سے منسوب ہیں، وہ نور میں ہیں، نورانیت میں ہیں، اور ایک زندہ شخصیت کی شکل میں موجود ہیں۔ اسی سبب سے ہم نے صراط مستقیم کی تاویل امام سے کر دی، یقیناً کہ صراط مستقیم امام کے بے شمار ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اس میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں حاجی برحق کی شناخت کی توفیق اور ہمت عطا ہو، تاکہ ہم اس زندہ راہ پر آگے سے آگے چلیں۔ اور جیسا کہ آپ خود باور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا کی رسی سے مراد کیا ہے اور کون ہے، امام کی ذاتی اقدس سے، ان کی مبارک شخصیت ہی خدا کی رسی ہے۔ تو دیکھا آپ نے کہ رسی ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک بہت ہی معمولی چیز ہوا کرتی ہے، اور خدا کو پسند ہے کہ ایک معمولی چیز سے بھی تشبیہ دیتے ہوئے اپنے نور کی حقیقت کو لوگوں سے جو اس کے اہل نہیں ہیں چھپا لے۔ دنیا کا کوئی بادشاہ اپنی کسی خزانے کو لوگوں کی نظر سے چھپانا چاہتا ہے تو کسی ایسی جگہ میں رکھتا ہے کہ جہاں لوگوں کا گمان ہی نہیں ہوتا ہے کہ اس مقام پر کوئی خزانہ مدفون ہے۔ اسی طرح خدا کی یہ عادت ہے، اس کی سنت ہے کہ بڑے بڑے بیدوم کو معمولی معمولی باتوں میں چھپا لیتا ہے۔ قلم ایک عام چیز ہے، اگر اس کو مادی طور پر لینا چاہیں تو لیکن نہیں، خدا کا قلم زندہ ہے، اور کاغذ کی کتاب ایک عام چیز ہے، لیکن نہیں، اس سے خدا کی مراد کوئی اور کتاب ہے جو خود بولنے والی ہے، نورانیت کی کتاب ہے، اور وہ امام کا نور ہے۔ یہ مبالغہ نہیں، آج جس طرح دنیا کے بہت سے لوگ مبالغے کے طور پر ہر اچھی بات کو اپنی ذات سے، اپنے مذہب سے، اپنی پیشوا سے منسوب کرتے ہیں علم کے بغیر، یہ نہیں، ہمارے پاک مذہب میں اس کی دلیل ہے، اور روشن دلیل ہے، جیسا کہ میں نے کہا، بہت بڑی روشن دلیل ہے کہ عالمی وحدت، ورلڈ آف یونٹی اور ورلڈ آف ونیس، ایسی دنیا ہے، ایسا عالم ہے کہ اس میں تمام زندہ حقیقتیں مجموع ہیں، جمع ہیں، اور وہ عالمی وحدت امام ہے۔ ایک بات یہاں بتانا ضروری ہوئی، بعض عزیزان یہ خیال کرتے ہیں کہ امام کو انتہائی اعلیٰ درجے میں ماننا چاہیے اور اس سے اس کو نیچے نہیں لانا چاہیے، یہ ان کا اچھا گمان ہے، عقیدہ ہے، صحیح ہے، لیکن میں عرض کروں، جو محیط ہے اور بسیط ہے اور ہر جگہ حاضر ہے اور جس کے بہت سے درجات ہیں، بہت سے مراتب ہیں، اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور وہ بہت کچھ ہے، تو ہر مقام پر اسی کا جلوہ آپ کے سامنے ہوگا، چھوٹا بڑا، یہ کیا بات ہے کہ وہ بڑا ہو چھوٹا نہ ہو، کمال تو اسی میں ہے کہ وہ چھوٹا بھی ہو جائے اور بڑا بھی ہو جائے، آگے بھی ہو جائے اور پیچھے بھی ہو جائے، باطن میں بھی ہو جائے اور ظاہر میں بھی ہو جائے۔ یہ تو آپ نے آیت پڑھی ہے، والاول والآخر والظاہر والباطن، یہ کیوں ایسا ہے؟ ہے تو بظاہر خدا کی تعریف کہ وہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے۔ یہاں کوئی سوال کیوں نہیں کرتا ہے کہ خدا کو ایک ہی ہونا چاہیے، چلو باطن ہونا چاہیے اور ظاہر نہیں ہونا چاہیے، چلو اول ہونا چاہیے اور آخر نہیں ہونا چاہیے، ایسا کیوں نہیں کہا جاتا؟ نہیں، جو سب کچھ ہے اور جو محیط ہے اور بسیط ہے اور کمالات کا مالک ہے اور سب کچھ کر سکتا ہے، تو پھر اس کو ہر مقام پر ہونا چاہیے، اور اس کی تجلیات، جلوے، چھوٹے بڑے مختلف، تو امام کو مجموعی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ دوسری مثال اسی سلسلے میں، اگر آپ کو امامت کی تاریخ یاد ہے زمانے آدم سے لے کر اب تک، تو امامت کی شخصیتیں آپ کو مختلف نظر آئیں گی۔ اگر آپ زمانۂ آدم سے آن حضرت کے زمانے تک دیکھنا نہیں چاہتے ہیں، یا طوالت میں جانا نہیں چاہتے ہیں، یا آپ نے ساری تاریخ کا، امامت کی تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا ہے، تو پھر اس صورت میں صرف آن حضرت کے زمانے کو اور بعد کے زمانے کو لیجئے۔ کیا حضرت مولا علی، حضرت حسن، حضرت حسین، انہوں نے ایک جیسا کام کیا یا مختلف کام انجام دیے؟ اور اس کے بعد کے آئمہ نے یکساں کام نہیں کیا، کوئی وقت ایسا بھی تھا جس کو آپ دور ستر کہتے ہیں، کسی زمانے میں امام نے اپنے اندر کے نور کو سنبھالنے کے لیے تجارت کا بہانہ کیا، کبھی امام ایک ملک سے دوسرے ملک میں بھی چلا گیا، لیکن جب حضرت مولانا امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ کا زمانہ آیا، اور جب شاہ کریم الحسینی حاضر امام کا زمانہ آیا، تو امامت دنیا والوں کے سامنے اور سب کے سامنے نمایاں ہو گئی۔ مطلب کی بات یہ ہے کہ مجموعی طور پر دیکھا جاتا ہے، کسی ایک درجے کو نہیں دیکھا جاتا ہے۔ لازمی بات ہے کہ امام پیغمبر سے آگے بھی ہوگا اور پیچھے بھی ہوگا، اور پیغمبر کے ساتھ بھی ہوگا۔ اور پیغمبر سے آگے کس طرح ہے اس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مثال لے سکتے ہیں کہ جب خدا نے ان کے سامنے بول رکھا اور بول کے کورس کو انہوں نے مکمل کیا اور کلمات کو مکمل کیا تو تب ہی وحی کا کام چالو تھا، پیغمبر ہو چکے تھے، تو تب خدا نے ان سے فرمایا کہ انی جائلک للناس اماما. دیکھیں کہ ابھی امام نہیں ہوئے تھے اور امام آگے چل کر ہونے والے تھے، اسے امام کی عظمت کا ایک ثبوت مل جاتا ہے. اس کے علاوہ دین کی پوری تاریخ میں حضرت آدم کو امام ہی نے روحانی تربیت دی تھی. آپ اسماعیلی تاریخ کی کتاب میں اس بات کو دیکھ سکتے ہیں. امام ہی نے، اور جو کچھ کہا امام نے کہا، اور جو کچھ کیا آدم کے لیے امام نے کیا. اس سے امام کی عظمت کا ایک اندازہ ہو جاتا ہے. اس قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اسماعیلی کتب میں ہے کہ رب اور اللہ کی تعویل امام ہے، تو یہ امام ہی کا خطاب تھا جس نے زمانے کے مومنین سے فرمایا کہ اے میرے فرشتوں، میں ایک نئے انداز سے زمین پر ایک نائب، ایک خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں. تو یہ امام کا خطاب تھا. ایسے میں امام کا ایک بہت بڑا نام آتا ہے، تو وہ ہے امامی مقیم. امامی مقیم وہ امام جو کسی بڑے پیغمبر کو زمانے میں روحانی تربیت دے کر تیار کرتا ہے. میں اس کتاب کا حوالہ دوں گا، عربی میں ہے، عارف تعمیر ایک بوری اسماعیلی اسکالر ہے، سیریا میں ہے، شاید مصر میں بھی کام کرتا ہے. اس نے ایک کتاب اسماعیلی تاریخ سے مدد لیتے ہوئے لکھی ہے. اس کتاب کا نام ہے عربی میں الامامت فی الاسلام، اسلام میں امامت کا تصور کیا ہے. پھر اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک اماموں کے اسماء مبارک کو درج کیا ہے، اور اس نے بہت تفصیل سے کتاب کو تیار کیا ہے. ہے تو وہ بھوری اسماعیلی. اور پھر اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم پر آ کر امامت کا سلسلہ دو برانچز میں تقسیم ہو گیا. ایک سلسلہ امامت کا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے چلتا رہا ان حضرت کے زمانے تک، اور دوسرا سلسلہ حضرت اسحاق جو اسماعیل علیہ السلام کے برادر خرد تھے، یعنی چھوٹے بھائی، ان کے سلسلے سے ایک امامت بنی اسرائیل میں ہوتی رہی. جیسے آپ اپنی کتابوں میں حضرت ہارون علیہ السلام کو امام مانتے ہیں، یہ مشہور بات ہے، تو یہ حضرت ہارون آن حضرت کے آبا و اجداد میں سے نہیں تھے، اس طرف تھے. اور بعد میں کیا ہوا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اس طرف جو برانچ تھی وہ بھی آن حضرت سے آ کر ملی. اس طرف کا سلسلہ جو ہے اس سلسلے کے ساتھ مل گیا. اس کی مثال یوں ہوئی کہ ایک ندی یا ایک دریا بہتے ہوئے درمیان سے دو شاخوں میں بٹ جاتا ہے، اور کچھ آگے چل کر یہ دریا کی دونوں شاخیں آپس میں مل جاتی ہیں. اور یہ بھی یعنی امام شناسی کا ایک نقطہ ہے. تو بات کیا ہے؟ بات ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ گفتگو اس طرح سے چل رہی ہے، ٹاپک اس طرح سے ہے کہ امامت ظہور امامت کو دیکھنا چاہیے. کسی ایک شخصیت پر ٹھہر کر اور سوچ کر امام شناسی مکمل نہیں ہو سکتی ہے. ایک اور ضروری نقطہ بتاؤں کہ تمام ائمہ حضرات مل کر ایک کتاب کو تشکیل دیتے ہیں, یعنی ان کی شخصیتوں سے اور ان کی زندگیوں سے ایک خداوندی کتاب مکمل ہو جاتی ہے. تو اس کتاب میں ہر امام ایک چیپٹر قرار پاتا ہے, کوئی مختصر چیپٹر اور کوئی لمبا چیپٹر اور کوئی چیپٹر بہادری سے متعلق, کوئی چیپٹر سخاوت سے متعلق, کوئی چیپٹر علم سے متعلق. تو جس طرح کتاب کے مختلف موضوعات ہوتے ہیں, لیکن تنہا امام ایسا نہیں کرتے ہیں بلکہ انبیاء علیہ السلام بھی ایسا ہی کرتے ہیں. مثلا آدم علیہ السلام سے لے کر آن حضرت کے وقت تک جتنے پیغمبر ہوئے ہیں ان میں سے ہر پیغمبر اس خداوندی کتاب کا ایک چیپٹر تھا. مثلا آدم علم الاسماء کا چیپٹر تھا یا خلافت کا چیپٹر تھا, نوح جو ہے وہ نجات کا چیپٹر تھا, ابراہیم خلت یعنی دوستی کا چیپٹر تھا, موسیٰ خدا سے کلام کرنے سے متعلق چیپٹر تھا, اور عیسیٰ درویشی کا چیپٹر تھا, اور اسی طرح آن حضرت محبوبیت کا, خدا کی مکمل دوستی کا چیپٹر تھا, اور کچھ واپس آگے چل کر حضرت یوسف حسن جمال روحانی کا چیپٹر تھا, اور حضرت ایوب صبر و استقامت کا چیپٹر تھا, اور قربان جائیں اسی طرح ان تمام پیغمبروں میں سے ہر پیغمبر جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے اس کتاب الہی کا ایک زندہ چیپٹر تھا. اس طرح حضرات ائمہ بھی دوسری کتاب کو تشکیل دیتے ہیں. تو پھر اس سے بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں, بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں. ایک یہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کیوں درویش تھے. ٹھیک ہے, وہ تو اس کتاب الہی میں درویشی کا چیپٹر تھا, اور سب کو درویشی کا چیپٹر نہیں ہونا ہے, کیونکہ خدا کی خداوندی میں صرف درویشی نہیں ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. تو اس میں ایک طرح سے حضرت عیسیٰ کی تعریف بھی ہوتی ہے, رد نہیں ہوتا ہے, ریجیکٹ نہیں ہوتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ دوسرے پیغمبروں کی بھی اہمیت ہوتی ہے, مرتبت ہوتی ہے, اور ضرورت ہے اس بات کی کہ اس خداوندی چیپٹر میں مختلف موضوعات سے بحث کی جائے. تو آپ کو اس طرح سوچنا ہے. اور حضرت حسن مصالحت کا چیپٹر تھا, اور حضرت حسین جو ہے بس ایسا چیپٹر تھا کہ بس جہاد کرنا چاہیے. دونوں چیپٹرز اپنی اپنی جگہ پر ضروری ہیں. اس تصور کو اس طرح سے رکھنے سے کتنا فائدہ ہوتا ہے, کتنا فائدہ ہوتا ہے. تو آپ کو نبوت کی کتاب میں اور امامت کی کتاب میں ہر پیغمبر کی اور ہر امام کی اپنی جگہ پر اہمیت اور ضرورت نظر آئے. کتنی صاف اور ستھری حقیقت ہے. اس لیے پیغمبر شناسی اور امام شناسی کوئی چھوٹا سا اور محدود مطالعہ نہیں ہے. اس کے لیے وسیع النظری کی ضرورت ہے, علم کی ضرورت ہے, اور بہت کچھ علم رکھنے کی ضرورت ہے, تب سوال کا مکمل جواب مل جائے گا. اور پھر کوئی اس پر اعتراض نہیں کر سکے گا کہ امام اس مقام پر چھوٹا کیوں ہے, اس مقام پر بڑا کیوں ہے, اور اس میں یہ ایسا کیوں ہے, وہ کیوں ہے, یہ کیوں ہے. اور اگر امام کو کسی ایک درجے میں آپ پہ محدود کرتے ہیں تو یہ درست نہیں ہے. وہ محدود نہیں ہے, وہ لمیٹڈ نہیں ہے. جو چیز ان لمیٹڈ ہوتی ہے تو وہ ان لمیٹڈ ہوتی ہے, اور ہر جگہ پر ہوتی ہے، ہر مقام پر ہوتی ہے. اسی لیے امام انسانی لباس کو اپناتے ہیں اور زندگی کے مختلف مراحل میں مختلف جلووں سے اور تجربات سے گزرتے ہوئے لوگوں کے سامنے امام بن کر آپ نمایاں ہو جاتے ہیں. اور ہر بات میں حکمت ہے، ہر بات میں مصلحت ہے. اب امام ہمیشہ اپنے علم غائب سے کیوں کام نہیں لیتے ہیں کہ آپ کو جو لیڈران ہیں، ملداران ہیں اور اداروں کے سربراہوں کو بلاتے ہیں، کانفرنس کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بتاؤ جماعت کا کیا حال ہے. یہ بات ایسی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام جب کوئی طور میں گیا تو خدا نے پوچھا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، حالانکہ خدا جانتا تھا کہ موسیٰ کے ہاتھ میں لاٹھی تھی. تو موسیٰ نے ایسا نہیں کہا کہ خدا تو سب کچھ جانتا ہے میں کیا بتاؤں، ایسا نہیں کہا، بلکہ سیدھا سادہ اور نیچرل جواب دیا، کہا کہ یا خداوند یہ میری لاٹھی ہے. پھر خدا نے پوچھا کہ اس لاٹھی سے کیا کام لیتے ہو، فرمایا کہ میں اس کو ٹیکتا ہوں اور چلتا ہوں اور کچھ بکریوں کو جو ہیں درختوں سے پتے جھاڑ کے گراتا ہوں اور اس کے علاوہ بھی اس میں مجھے فائدے ہیں. آخر اس میں دوری تاویل ہے اور سب سے پہلے اس میں ہمارے لیے امتحان ہے، ہدایت ہے کہ آپ جس طرح شہد کے مقام پر خدا ایسی باتیں پوچھتا ہے، اس طرح حقیقت کے مقام پر امام بھی باتیں پوچھتا ہے عملداروں سے اور فرماتا ہے کہ رپورٹ مکمل کر کے مجھے دے دو. ہو سکتا ہے کہ اس میں ہمارا ایمان بعض دفعہ کمزور ہو جائے اور ہم سوچ نہ پائیں، لیکن امام علم غائب کو استعمال نہیں کرتا ہے. جس طرح ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ امام کے پاس ایسا علم ہے کہ کسی کے پاس نہیں ہے. اس میں امتحان بھی ہے اور وسعت بھی ہے. امام کو بشر بھی ہونا ہے اور نور بھی ہونا ہے، فرشتہ بھی ہونا ہے اور خدا کی تعویل بھی ہونا ہے. ہم خود کہتے ہیں کہ سب کچھ امام کی ذات میں محدود ہے، تو پھر سب کچھ امام کی ذات میں محدود ہے تو سب کچھ ہونا ہے اور سب کچھ کرنا ہے. تو درجات کی بات ہوئی تھی، مختلف درجات امام کے لیے ہیں. اور دوسری بات، امام بادشاہ ہے. کسی پیغمبر کے لیے قرآن نے بادشاہ نے کہا، ہاں وہ پیغمبر بادشاہ ہیں جو امامت کی لائن میں ہیں، کیونکہ امامت کا سلسلہ جو ہے پیغمبروں کے تھرو آیا ہے. تو جو جو پیغمبر حضرات اس لائن میں آتے ہیں، اس سلسلے میں آتے ہیں، ان کو بادشاہ کہا. اور اس سلسلے سے جو پیغمبر ہٹ کر تھے، دوسرے خاندانوں میں تھے، امامت کے خاندان میں نہیں تھے، تو ان میں سے کسی کو قرآن نے بادشاہ نہیں کہا. بہت بڑی حکمت ہے. ہم امام شناسی کی باتیں کرتے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے، بادشاہ ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں کہ ظاہری ترتیب میں دیکھا جائے تو سب سے پہلے شرعی طور پر خدا کا نام آتا ہے، جسے آپ آیت پڑھتے ہیں کہ خدا کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو. اس کے بعد رسول کا نام آتا ہے اور آخر میں امام کا نام آتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہاں جس طرح آخر میں امام کا ذکر آیا صاحب امر کے عنوان سے اور اس کا پلورل اول الامر ہے، تو یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے کہ ہر چیز آخر میں مکمل ہو جاتی ہے. تو ہماری اطاعت بھی جہاں خدا کی اطاعت ہے مکمل نہیں ہے، اور رسول کی اطاعت پر آ کر ہماری اس اطاعت و فرمان برداری میں ترقی ہوتی ہے، اور جب ہم امام کی اطاعت پر آتے ہیں تو ہماری اطاعت و فرمان برداری مکمل ہوتی ہے اور اس کے بعد کسی کی اطاعت کی کوئی ضرورت نہیں. دیکھا کہ یہاں بظاہر یعنی امام تیسرے درجے پر ہے، لیکن حکمت کی نظر سے دیکھا جائے تو کتنی عمدہ بات ہے اور کتنی اچھی بات ہے کہ ہمارا ایمان بھی، ہمارا عشق بھی، ہماری فرمان برداری بھی امام پر آ کر مکمل ہو جاتی ہے، کہ امام گویا کی آخری درجہ ہے. جیسے انسان کی تخلیق میں سب سے پہلے انسان کے اندر وہ روح آتی ہے جو گھاس اور درخت میں بھی ہے، یہ بہت معمولی روح ہے. اس کے بعد کسی مرحلے پر جا کر حیوانی روح آتی ہے، جو حیوانی روح اس سے گھاس والی روح سے بڑھ کر ہے، اور اس کے بعد تیسرے مرحلے میں انسانی روح آتی ہے جو ان دونوں سے بڑھ کر ہے، اور اس کے بعد تقریباً 10-12-15 سال میں عقل آتی ہے جو سب سے اعلیٰ ہے. اور اس تخلیق میں، اس کریشن میں جو چیز سب سے آخر میں آئی وہ سب سے افضل ہے یا نہیں ہے، اس طرح سے بھی دیکھنا چاہیے. جس طرح علی کا پہلا نمبر، یعنی یہ ضروری نہیں ہے علی کا یعنی آخری نمبر ہو تو بھی وہ علی ہے. اس کے علاوہ ایک اور مثال، خاتم الانبیاء کب آئے؟ پیغمبروں کے آخر میں آئے. اس سے آن حضرت کی عظمت اور بزرگی کا ثبوت ملتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس سیارے کی آبادی کے سلسلے میں سب سے پہلے یہ سیارہ بیجان ہو، اس کے بعد اس میں پانی پیدا ہو، اس کے بعد گھاس اور درخت اور جھاڑ پیدا ہو، اس کے بعد جانور پیدا ہو، اور اس کے بعد انسان آئے، اور انسان آخر میں آئے. اب آپ بتائیں کہ جو آخر میں آیا اس کا مرتبہ بڑا ہے یا وہ پانی اور گھاس پہلے آئی اس کا مرتبہ بڑا ہے؟ آپ اتفاق کریں گے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو آخر میں آتی ہیں اور سب سے اعلیٰ ہوتی ہیں. اب اسی طرح پھر انسان کے طرف میں متوجہ ہوتا ہوں تاکہ اس سے امام شناسی کو مدد ملے کہ ایک مومن ان مراحل سے گزرتا ہے اور عقل کے درجے میں آتا ہے، پھر اس کے بعد ایمان میں آگے بڑھتا ہے، اور اس کے بعد بول لیتا ہے یا بیت الخیال یا کسی بھی عنوان سے امام کی خصوصی اجازت حاصل کرتا ہے. اس کو خصوصی اجازت کہنا چاہیے کہ خصوصی عبادت ہے اور عمومی عبادت ہے، تو خصوصی عبادت حاصل کرتا ہے، اور کتنے 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 مراحل کے بعد روحانیت میں وہ اعلیٰ مقام کو پہنچتا ہے، منزل فنا کو پہنچتا ہے، اور اس کی روح معراج تک پہنچتی ہے. تو لیکن یہ آخری ترقی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑی ہے، یا کوئی ایسی منزل، کوئی ایسا مرتبہ جو درمیان میں ہے یا شروع میں ہے؟ ظاہر بات ہے کہ آخر میں جو مومن پاتا ہے، جو کچھ اس کو ملتا ہے، وہ بہت بڑی چیز ہے. اسی طرح امام کی تجلیات بہت زیادہ ہیں. ایک امام کی اس تجلی کو بھی آپ جانتے ہیں، آپ نے سنا ہے کہ آن حضرت سے پہلے بھی امام تھا لیکن پوشیدہ تھا اور ظاہر میں کچھ کام نہیں کرتا تھا مگر باطن میں. لیکن آن حضرت کے زمانے میں امامت نمایاں ہو گئی اور مولا مرتضی علی نے امامت کی نمایاں پوزیشن کو اختیار کیا. یہ ہے کہ ہمیں امام شناسی کے لیے نہ صرف ظاہر میں بلکہ باطن میں بھی جانا ہے، اور ظاہر و باطن دونوں میں امام شناسی ہے. بے شک کمالات، معجزات، مریکال، نورانیت تو باطن میں ہیں کہ امام اسماعیلی مذہب میں ایسا ہے کہ وہ سب کچھ کرتا ہے. میری آواز یہاں ریکارڈ ہوتی ہے اس لیے میں محتاط طریقے سے بات کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ امام کا آخری مرتبہ اگر پوچھنا ہے تو وہ خدا کی تاویل ہے، اللہ کی تاویل. یہ تو ہمارے بزرگان دین نے برملا کہہ دیا، لفظ اللہ جو قرآن میں ہے، جو ہزار مرتبہ، تقریباً ہزار مرتبہ ہیں، اور خدا کے جتنے نام ہیں وہ سب امام ہیں. ویسے بھی ہم نے کل یا پرسوں کی کسی مجلس میں مقرر کہا کہ خدا کا زندہ اسم اعظم امام ہے، اور امام خدا کا ایسا نام ہے، ایسا بزرگ نام ہے، ایسا اسم اعظم ہے کہ اس کے ذریعے سے جو بھی پکارتا ہے تو اللہ سنتا ہے. دیکھیں یہ بات ہے تو شریعت کی سطح پر، لیکن کتنی اچھی بات ہے. اور اس سطح پر بات کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ ہم کسی علی ظاہر کے سوال کا جواب دے سکتے ہیں قرآن سے ثبوت پیش کرتے ہوئے کہ یہ قرآن کی بات ہے، کہ قرآن ہی نے کہا کہ خدا کو خدا کے اسماء الحسنی سے پکارا کرو. اب تھوڑی سی چونکہ امام شناسی کا موضوع چل رہا ہے، اسماء الحسنی کیا ہیں اس کی بات کریں. اول تو یہ ہے کہ قرآن کے دو مقام پر یہ ذکر آیا ہے کہ خدا کا سب سے بڑا نام، بزرگ نام یعنی اسم اعظم لیونگ ہے، زندہ ہے، یہ اشارہ آیا ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ خدا کے ظاہری نام جو لفظی ہیں، جو رائٹنگ میں ہیں، ان میں سے کوئی اسم لیونگ یعنی زندہ نہیں ہے، سائلنٹ ہے. جس طرح شیعہ مذہب میں قرآنی ناطق کا تصور ہے، اسی طرح اسی کے ساتھ ساتھ خدا کے نام بھی دو قسم کے ہیں. کچھ نام سائلنٹ ہیں، خاموش ہیں، کچھ نام سپیکنگ ہیں، زندہ ہیں. تو جس طرح آپ قرآن ناطق اور قرآن صامت کے بارے میں اچھی طرح سے سوچ سکتے ہیں اور فائدے کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ مومنین کو آسانی کس بات میں ہے اور کس قرآن میں زیادہ روشن ہدایت کا امکان ہے، آپ تو سمجھ گئے ہیں اور آپ جانتے ہیں، آپ نے بارہا اس میں ویسے بھی کی ہے. بالکل اسی طرح سے خدا کے جو زندہ نام ہے ان میں آسانی ہے، یا خدا کے جو خاموش نام ہیں ان میں آسانی ہے. لیکن قرآن نے صاف و صریح طور پر بتایا کہ تم خدا کے ان ناموں سے پکارا کرو جو حسین ترین ہیں. خدا کے نام کے زندہ ہونے کا ذکر ایک الگ جگہ پر ہے، اور اسی کے حوالے سے اور اسی کی مطابقت میں اور اسی کے ربط میں دوسرے کئی مقامات پر کہا گیا کہ خدا کو اگر تم قبولیت کے لیے پکارتے ہو تو خدا کے اسماء الحسنی سے پکارا کرو. خدا نے یہ نہیں کہا کہ تم جس نام سے بھی پکارو گے خدا سنے گا، ایسا نہیں کہا. خدا نے فیصلہ دیا اور کہا کہ خدا کو اسماء الحسنی سے پکارا کرو، اور اس کی تشریح مولا علی کے زمانے میں ہوئی، حضرت امام جعفر صادق کے زمانے میں ہوئی، اور بعد کے زمانوں میں بھی ہوئی، اب بھی ہوتی ہے. وہ یہ کہ خدا کے اسماء الحسنی ائمہ حضرات ہیں، اور زمانے میں خدا کا اسم اعظم امام ہے. ہمارے بزرگوں نے اس کی وضاحت کی اور بحث کی، یہ کہا کہ اگر اللہ اکبر سب سے بڑا نام ہے تو کوئی اس نام کے ساتھ کتے کو ذبح کرے، اور اس نام کے بھروسے پر کہ اللہ اکبر بہت بڑا ہے اس لیے کتے کو کھائے، تو یہ بات ممکن نہیں ہے. پھر فرمایا کہ رسول نے جس چیز کو حلال قرار دیا وہ حلال ہو گئی، اور رسول نے جس چیز کو حرام قرار دیا وہ حرام ہو گئی. اب دیکھو کہ اللہ اکبر بڑا ہے یا رسول بڑا ہے. اگر اللہ اکبر کا یہ لفظی نام بڑا ہے حالانکہ خدا کا نام ہے, تو پھر اس کے پڑھ کر کتے کو ذبح کرنے سے کتے کو حلال ہو جانا چاہیے, لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے. لیکن اس کے برعکس اگر پیغمبر کہے کہ یہ کتا حلال ہے, تو جو مسلمان اس حکم پر عمل نہیں کرے گا تو وہ مسلمان نہیں رہے گا. اس سے پتا چلا کہ خدا کا زندہ نام لیونگ ہوتا ہے. وہ اپنے وقت میں رسول تھا اور رسول کے بعد اس مرتبے پر امام فائز ہوا, تو زمانے کا امام, اگلا کوئی امام نہیں. اگلا امام اپنے وقت میں خدا کا اسم اعظم تھا. اب اگر حاضر امام کو چھوڑ کر ہم یہ خیال کریں کہ صرف مولا علی خدا کا بزرگ نام تھا, تو اس سے ہم کو فائدہ نہیں ہوگا. کہ علی سے جو کچھ ہمیں فائدہ ہونا چاہیے وہ حاضر امام کے تھرو سے ہوتا ہے, اور حاضر امام کو ماننا جو ہے بہت ضروری ہے. تو حاضر امام کے اسمی بزرگ ہونے کا ثبوت مل گیا. اس کے علاوہ یہاں پر اسماء الحسنی, اس میں حسن اور جمال کا اشارہ بھی ہے. یہ ہے کہ جب آپ امام کی معرفت کے سلسلے میں باطن میں جائیں گے, تو باطن کی دنیا کیا ہے؟ وہ امام ہے. امام کی نورانیت میں گئے آپ, جو آپ کی ذات کے اندر ہیں, تو امام کی نورانیت اتنی حسین ہے, اتنا اس میں حسن جمال ہے, ایسی رنگینی ہے, ایسی خوبصورتی ہے, ایسی دلکشی ہے کہ وہ بہشت ہے. پھر کیوں وہ خوبصورت میں ہوں؟ تو امام کی بیوٹی یہ صرف نظر کے لحاظ سے نہیں, پھر معنوں کے لحاظ سے, پھر علم کے لحاظ سے, پھر حکمت کے لحاظ سے, پھر بیدوم کے لحاظ سے, اور ہر لحاظ سے امام جو خدا کے اسماء الحسنی کا درجہ رکھتا ہے, تو اس میں حسن جمال ہے ہی. اب ہمیں جو عبادت و بندگی کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے, یہ بالکل رائٹ ہے کہ ہم امام حی و حاضر کو خدا کا بزرگ ترین نام قرار دے کر عبادت کرتے ہیں. شرعی لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے تو رائٹ ہے, اور حقیقت کی نظر سے دیکھا جائے تو بھی رائٹ ہے. امام شناسی اسماعیلی مذہب میں سب سے بڑا مضمون ہے, سب سے اہمیت والا مضمون ہے, کیونکہ جب تک امام شناسی نہ ہو تو پھر ہم امام کی ذات سے متعلق شکوک شبہات سے الگ اور بنیاز یا بری اور پاک کس طرح ہو سکتے ہیں؟ جیسے ہی ہم امام شناسی میں مضبوط ہو جائیں گے, ہمارا ایمان مضبوط ہوگا, اور امام سے جو ہم کو عشق ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا, اور وہ عشق مضبوط ہو جائے گا. یہ ہے آپ کے محبوبی جان کی تعریف. تو پھر جو آپ کو عشق ہے وہ حقیقی معنوں میں ہوگا, جو امام سے آپ کو عشق ہے وہ کچھ سطحی عشق نہیں ہوگا, وہ کچھ بناوٹی عشق نہیں ہوگا, حقیقی معنوں میں ہوگا, روشن دلیلوں کے ساتھ ہوگا اور نورانیت کے ساتھ ہوگا. اسی کے لیے امام شناسی اپنے باطن میں جا کر امام کو پہچاننا بہت ضروری ہے, اور اس کے لیے خصوصی بندگی بہت ضروری ہے, اور اس کے لیے علم کا سہارا, علم الیقین کا سہارا بہت ضروری ہے. عبادت سٹرانگ ہوتی ہے, ایمان سٹرانگ ہوتا ہے, عشق سٹرانگ ہوتا ہے اس علم سے, یقین سٹرانگ ہو جاتا ہے, محبت سٹرانگ ہو جاتی ہے, اور ہمت آتی ہے کہ ہمارا محبوبی جان ایسا ہے کہ اس کے دیدار کی طرف ہمیں ہر صورت میں, ہر حالت میں بھاگنا ہے, دوڑنا ہے.